نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. چوبیسویں پارے کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، علیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کے خلاف کام کیا تو ہمارے بت سخت نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ بت وغیرہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اپنے آپ سے ضرر دفع نہیں کر سکتے اور اپنا نقصان ختم نہیں کر سکتے، وہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عقیدے کے طور پر بھی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی اگر پشت پناہی ہو اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ دیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ علیس اللہ بھی کافی نابدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، وہ لوگ اللہ کے علاوہ سے ڈراتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے جو جن کو جن لوگوں سے وہ ڈراتے ہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلے جو دوسرا رکوع ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں کہ میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ یقیناً یہ آیت ہم جیسے لوگوں کے لیے، گناہگار لوگوں کے لیے بڑی مسرت کی آیت ہے، خوشی کا موقع ہے کہ جتنے بھی کسی نے گناہ کیے ہیں لیکن اللہ سے ناامیدی کا منع کیا گیا ہے کہ ناامید نہ ہوں بلکہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اصل علاج گناہوں سے یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا انسان کو عزم ہو اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، بس اصل یہ چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اب ظلم کیا کر لیا؟ کہ ان سے گناہ ہو گئے، خدا نہ کرے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، قتل ہو گئے، یعنی بڑے بڑے گناہ انہوں نے کر لیے، تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بشرطے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ، جو ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے سوا اللہ تعالیٰ کسی گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن اگر تو موت کے آنے سے پہلے آدمی شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ البتہ اگلی آیتوں میں فرمایا کہ وانیبوا الی ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہی چلے جاؤ، اگر گناہ ہو گئے تو توبہ کر لو، استغفار کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو اس سے پہلے کہ عذاب آئے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید تمہاری طرف نازل کیا ہے تم اس کی اتباع کرو اس سے پہلے کہ عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن، جیسا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ، یعنی اپنے گناہوں پر افسوس کریں گے، بدکاریوں پر افسوس کریں گے، کاش کہ ہم اس سے بعد آ جاتے، اور بعد یہاں تک کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تھا تو شاید ہم یہ سب کچھ نہ کرتے۔ اللہ نے ان کے اس قول کو یہاں ذکر بھی فرمایا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کاش کہ ہم جو ہے وہ افسوس ہم اپنے گناہ ہم بعد آ جاتے، گناہ نہ کرتے دنیا میں تو کیا ہی اچھی بات تھی، او تقول لو ان اللہ دانی لکنت من المتقین، اور کاش کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہدایت دے دیتا ہم متقی ہو جاتے، یعنی کیا پتہ ہم دنیا میں تقوی اختیار کر لیتے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی لہذا ہم ہدایت نہیں پائے اور ہمیں تقوی کی دولت نہیں ملی۔ یا او تقول حین تر العذاب، جب عذاب دیکھیں گے تو بعض لوگ یہ کہیں گے لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے اللہ میاں، پھر دیکھ ہم کیسے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تب تم جھوٹے ہو، اب تمہارا افسوس کرنا کچھ نہیں کام کرے گا، بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہم نے تمہارے پاس اپنی آیتیں بھیجی تھی، یعنی کتابیں بھی نازل کی، رسول بھی تمہارے پاس آئے، فکذبت بها، تم نے ان نشانیوں کو جھٹلایا. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں نہیں چاہا؟ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تمہارے بالوں کو پکڑ کر، یہ پیشانی کو پکڑ کر نہیں جھکایا، لیکن ہدایت تو تمہارے پاس آئی اور تم نے نہیں مانا اس کو، ہدایت قبول نہیں کی. یہ تمہاری مرضی، ہم نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا، وہ چاہے تو ہدایت کے راستے پر چلے، چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی انسان کو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا قد جاءت آیاتی، ہماری آیتیں تو تیرے پاس آئیں تھیں، فکذبت بها، تو نے انہیں جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو تو انکار کرنے والوں میں سے تھا. تو اس لیے اب وہاں اگر افسوس کوئی کرے گا تو اس کا افسوس وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی انسان یہ چاہے گا بھی کہ دنیا میں بھیج دیا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہے. ایک دفعہ جب دنیا میں آ گیا اور یہاں سے چلا گیا، پھر دوبارہ یہاں نہیں آنا. اس لیے جو وقت ملا ہوا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک موقع دیا ہے، ہمیں زندگی کا ویزا ملا ہوا ہے، لیکن کب تک کا ہے نا معلوم المیعاد، اس کی میعاد کا پتہ نہیں ہے، اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ صاحب ویزا ختم ہونے والا ہو تو چلو ایک مہینے کے لیے اور بڑھوا لو، دو مہینے کے لیے بڑھوا لو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب آ گیا تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے لائف ایک دم چلی جاتی ہے، اس طریقے سے زندگی بھی ایک دم منقطع ہو جاتی ہے. ابھی ہمارے یہاں صبح فجر کے بعد ایک جنازہ ہوا، میں نے پوچھا کہ کیا بیمار تھے، کہا کہ نہیں بیمار نہیں تھے، اصل مغرب کے درمیان بس اچانک طبیعت خراب ہوئی ذرا سی دیر، فوراً انتقال ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ لمحہ لگتا ہے، دیر لمحہ بھی بلکہ نہیں لگتا، آدمی بس حیرانی ہوتا ہے کہ میرے سے باتیں کرتے کرتے ایک دم چلے گئے. تو جس طریقے سے بہرحال اس کی مثال یہی ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے اچانک اور سب بلب بجھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا جب جو ہے بلب بجھتا ہے تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. الا یہ کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ پھر چاہے جب بھی انتقال ہو جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں چاہیے بہرحال یہ کہ اپنی ہم آخرت کی فکر کریں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہیں انہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، فتحت ابوابها، تو دروازہ کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، اور جو دوزخ کے جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ کہیں گے الم یاتیکم رسل منکم یترون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، اللہ کی آیتیں نہیں سنائی گئی تھی تمہیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا تھا، قَالُوا بَلَى، کہے گا کہ ہاں رسول بھی آئے تھے، کتابیں بھی پڑھی گئی تھیں، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، میں نے اس وقت مانا نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا عذاب آج مجھے پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور اس کو اس میں داخل کر دیا جائے، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ تکبر کرنے والوں کا. اس کے مقابلے میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اہل جنت کا معاملہ فرمائے کہ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا، جب وہ آئیں گے تو فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کا جو داروغہ ہے وہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، مبارک ہو، اور اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا، واورثنا الارض، اور ہمیں ایسی زمین کا مالک بنا دیا، یعنی جنت کا مالک بنا دیا، نتبوؤ من الجنت حیث نشاء، کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا اچھا ٹھکانہ ہے. تو بہرحال جہنمی اور دوزخیوں اور جنتیوں دونوں کا ذکر فرما دیا، اور اس لیے فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ہم جہنم سے دور ہونے کی فکر کریں اور جنت میں جانے کی فکر کریں. فطر الملائکہ تحافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، اللہ تعالیٰ کے جو کا جو عرش ہے اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں. اس کے بعد سورہ مومن ہے، سورہ مومن یعنی یہاں سے حامیم شروع ہوتی ہیں تو اس کو آل حوامیم بھی کہا جاتا ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ جب یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں تو بس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس کے مضامین اور اس صورت ان صورتوں کے جو مضامین ہیں اس میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ یہ آرائش ہے، یعنی دلہنیں ہیں، جس طریقے سے دلہنوں میں کشش ہوتی ہے اسی طریقے سے ان صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ آل حوامیم یہ سات صورتیں ہیں، حامیم کے نام سے سات صورتیں ہیں، تو آل حوامیم بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پہلی صورت ہے یہ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس کو اور سورہ مومن بھی اس کا نام ہے۔ اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں تین آیتیں، حامیم یہ خود ایک آیت ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ دوسری آیت ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر یہ تیسری آیت ہے۔ یہ تین آیتیں ہیں، ان کی بڑے انوار و برکات ہیں اور عجیب قسم کے اس کے معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کا اگر خوف ہو، یعنی یہ ڈر ہو کہ دشمن رات کو جو ہے حملہ کرنے والے ہیں، تو یہ آیتیں پڑھ لو تینوں۔ بعد میں فرمایا کہ حامیم جو ہے وہ پڑھ لیا کرو الیہ المصیر تک، حامیم لا ینصرون یا حامیم لا ینصرون بغیر نون کے، تو انشاءاللہ دشمن کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو اگر آدمی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر خاص اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک شخص جو شام کا رہنے والا تھا وہ ان کے پاس آیا کرتا تھا، پھر اچانک اس نے آنا چھوڑ دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ شخص آتا نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ میاں وہ تو جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو گیا اور برائیوں میں پڑ گیا، شراب و شباب کا دور اس کے ہاں چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منشی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ لکھو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اپنی طرف سے خط لکھا جس میں یہ آیتیں بھی لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، اور قاصد کو یہ آیتیں لکھ کر دی اور کہا کہ تم جا کر یہ اس کو دے دینا، اور اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو، اور دیکھ لینا کہ اس نے وہ کسی اور کو پکڑا دی ہیں، اور پھر اپنے پاس لوگوں کو کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ اس شخص کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ قاصد وہاں پہنچا اور اس نے جا کر یہ حضرت عمر فاروق کا خط اسے دیا۔ وہ اسے پڑھتا رہا، سوچتا رہا، پھر پڑھتا رہا، پھر سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ اس میں مجھے امید بھی دلائی گئی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے۔ یعنی غافر الذنب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب بہت زیادہ سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اس میں گویا کہ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ جو انسان گناہگار ہے اس کے لیے اس میں امید بھی ہے، اس کو ڈرایا بھی گیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو سخت تمہیں سزا بھی ملے گی۔ تو اس نے پھر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد سوچتا رہا اور بالآخر اس نے توبہ کر لی اور پھر راہ راست پر وہ آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جب قاصد نے اطلاع کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی راہ راست سے بھٹک جائے اور غلط راستوں میں پڑ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو اور یہ آیتیں پڑھ کر دعا کرو، اور گناہوں پر اس کی مدد نہ کرو۔ فرمایا گناہوں پر مدد کرنا یہ ہے کہ بلا وجہ اسے تان و تشنی کرو کہ میاں کل تک تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، اب تم بس پھر چلے گئے، اور پھر کوئی کہتا ہے کہ میاں، مطلب مختلف قسم کے تان و تشنی، اس سے انسان بجائے راہ راست پر آنے کے اور زیادہ جو ہے گمراہی کی طرف جاتا ہے، مشتعل ہوتا ہے۔ تو فرمایا گناہوں پر تم اس کی مدد نہ کرو بلکہ اس کے لیے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے آئے۔ خاص طور پر ہمارے جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس میں، ہم سبھی کے لیے کہ ہمیں جو لوگ دین سے ہٹ کر چل رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان پر ہم تان و تشنی کریں، ہم چاہیے کہ ان کی ہدایت کے لیے ہم صدق دل کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے یعنی ان کو سمجھایا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی موقع ایسا بھی ہو کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہرحال یہ آیتیں ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب میں نے یہ آیتیں پڑھی تو کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے. جب میں نے کہا غافر الذم, اس نے کہا کہ غافر الذم کے ساتھ کہو اغفر ذنوبی, یعنی میرے گناہوں کے اللہ معاف فرما دے, اور جب قابل توب کہو تو کہو اقبل توبتی, میری توبہ کو قبول کر لو, اور جب شدید العقاب کہو تو لا تعاقبنی کہو کہ مجھے سزا نہ دیجئے اللہ, اور یہ طول کا جب کہو تو طول علیہ بھی خیر, یعنی خیر کے ساتھ مجھ پر آپ کرم فرمائیے. لا الہ الا هو الیہ المصیر, فرمایا کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی شخص کھڑا مجھے یہ بتا رہا ہے, لیکن جب میں مڑ کے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تو بہرحال یہ عجائبات میں سے ہے, اور ان آیتوں کو آدمی کو ود بھی رکھنا چاہیے. بعض نے فرمایا کہ صبح کے وقت اگر کوئی شخص پڑھ لے, یہ بھی پڑھ لے, اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے, اسی طرح شام کو پڑھ لے, تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں اس کو لے لیتے ہیں, ہر قسم کی مصیبت اور مشکلات سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اگلی آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہم سب کو, یعنی نفخہ پولا پوگا جائے گا جس میں سب مر جائیں گے, اور پھر اس کے بعد صرف چار باقی رہیں گے, یعنی چار بڑے فرشتے, حضرت جبریل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل, یہ چار باقی ہوں گے. تو پھر پہلے یہ تین فرشتے بھی, ان کا بھی یہ بھی ختم ہو جائیں گے, آخر میں جو ملک الموت ہے اسرائیل, اس کا بھی انتقال ہو جائے گا. پھر اللہ رب العزت پہلے اسرائیل کو ہی اٹھائیں گے اور پھر سور پھونکے گا. لیکن بعد نے فرمایا کہ جب سب کے سب مر جائیں گے اور کوئی دنیا میں جی نفس باقی نہیں رہے گا, اس وقت اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے لمن الملک اليوم, کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے, لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اللہ اکیلے کے لیے جو قہار بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں سوال کرنے والا بھی رب العزت اور جواب دینے والا بھی وہ خود ہی ہے. اور بعد میں فرمایا کہ جب نفخہ ثانی, یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم, کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے, لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار. تو بلا شبہ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری کچھ نہ کچھ حیثیت رکھی ہے, اور کچھ چیزیں, یعنی ہماری جیسے ٹوپی ہے تو اس کی ملکیت ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہمارا پلاٹ ہے, مکان ہے, دکان ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں. لیکن ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ اس دن یہ ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ وہ دن ہے لمن الملک اليوم, اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے, کون مالک ہے آج. اور جب کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب, آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا, اور لا ظلم اليوم, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے. یہاں تک اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اور اس کے بعد آخر کے اندر جو آیات ہیں اس میں خاص طور پر فرمایا کہ ہم زبان کو تالے لگا دیں گے, اور انسان کی جو کھال ہے, انسان کے ہاتھ ہیں, وہ گواہی دیں گے. چنانچہ فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤوا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون, جو انسان نے کیا. وقالوا لجلودہم, جب وہ گواہی دیں گے تو انسان اپنی کھال سے کہے گا بما شہدتم علینا, تو ہمارے خلاف بول پڑے, ہم تو تمہارے مزے کے لیے سب کچھ کرتے تھے اور آج تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو, لما شہدتم علینا, تم کیوں بول پڑے. تو وہ کہیں گے قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, ہمیں اللہ نے بولنے کا حکم دیا, ہم بول پڑے, ہم تمہارے سامنے خاموش رہتے تھے, بولتے نہیں تھے, انسان کی کھال ہے, لٹک گئی ہے, جیسی بھی ہے, انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بول بھی سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے خاموش رہو, ہر چیز ریکارڈ کرتی رہو بس, اور جب تمہیں ہم حکم دیں گے بولو تو پھر اس وقت بولنا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس کھال کو حکم دے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارے تو اعضا نے, تو جو اعضا ہیں ان اعضاء جسم نے کیا کیا کام کیا تھا, تو ہاتھ بولیں گے کہ مجھ سے یہ کام لیے گئے, زبان کہے گی میں نے یہ کہا, آنکھیں کہیں گی میں نے یہ دیکھا, کان کہیں گے میں نے یہ سنا, کہ ہر چیز اللہ کے سامنے بولے گی. تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ زبان بھی رکھتے ہیں, بولتے بھی ہیں. تو اس وقت حیرت سے کہیں گے کہ لما شہدتم علینا, تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو کہیں گے قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون. بات یہ ہے ہم یہ سوچیں کہ یہ جو زبان ہے اس میں قوت گویائی کس نے رکھی ہے, زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی زبان کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ لے تو بتاؤ کیا یہ کچھ علیحدہ سے چیز ہے؟ یہ بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اللہ تعالیٰ جو اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتے ہیں، وہ انگلی کو کیوں بولنے کی طاقت نہیں دے سکتے؟ وہ انگوٹھے کو بولنے کی طاقت کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ ہمارے اعضاء اور انگلیوں کو بولنے کی طاقت کیوں نہیں دے سکتے؟ یعنی یہ ساری طاقتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان سے کام لیں گے. وہ خلقکم اول مرہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وإلیہ ترجعون، اور تم سب کو لوٹ کر بھی وہاں جانا ہے، مطلب یہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے، لوٹ کر بھی اسی کی طرف جاؤ گے. اس لیے غفلت والی زندگی مت گزارو، بلکہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے آگاہ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف دھیان دیں اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دیں. یہ میرے پاس ایک پرچہ آیا ہے، اصل میں اعتکاف کے حوالے سے ہے. عام طور پر اس وقت بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہی نہیں آتے اس دن، اس لیے پھر عام طور پر پہلے دن جب بیٹھتے ہیں اسی دن کچھ تھوڑا بہت بیان کر دیا جاتا ہے. آج جو خاص طور پر جو اس سلسلے میں بات ہیں، بعض لوگ ہوں گے یہاں موجود اعتکاف والے، ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہ بٹھائیں، یعنی جن کو قانونی طور پر انتظامیہ نے کہا ہے بیٹھنے کی اجازت دی ہے وہ بیٹھیں، اس لیے کہ آج کل حکومت کی طرف سے بھی بہت سختی ہے اور باقاعدہ لوگ آتے رہتے ہیں اس سلسلے میں، اور ہم لوگوں کو باقاعدہ زج کرتے ہیں، ایک طرح سے تنگ کرتے ہیں سمجھ لیجیے. اور یہ باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہاں نہ بیٹھے، اگر کوئی اور آدمی ایسا بیٹھا گیا اور ہم نے اس کو اٹھایا تو آپ یا کوئی اور مداخلت نہیں کرے گا، اسے ہم پکڑ کے لے جائیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ہم اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے حالات ہیں سارے کے سارے، اور جس طرح کے بھی ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. اس لیے برائے کرم ہماری طرف سے بھی جو 25 سال کی قید لگائی جاتی ہے، جو بھی ہے اصل میں یہ قید اوپر سے کہا جاتا ہے، اسی کے مطابق ہمیں کرنا بھی پڑتا ہے. اس لیے آپ حضرات اس معاملے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں راتوں کو یہاں رہتے ہیں، ان کا رہنا ویسے ہی صحیح نہیں ہے، اپنے گھروں میں بچوں کو جانا چاہیے. اس لیے خاص طور پر آپ اپنے ساتھ ایک تو بچوں کو نہ لائیں، اگر لائیں بھی تو جب تک آپ خود موجود ہیں ان کو رکھیں، اور جب جائیں تو ساتھ لے کر جائیں، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص ایسا شخص بیٹھا ہوگا جو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ خود ذمہ دار ہوگا، اگر کوئی اس کو اٹھا کر لے کر جائے گا تو ہماری ذمہ داری ہرگز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے پنکھے وغیرہ لوگ چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، برائے کرم اضافی پنکھے صرف نماز کے اوقات کے لیے ہیں، نہ ان کو خیموں میں لے جائیں اور نہ ہی ہمارے یہاں سے جو پنکھے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں اس وقت لوگ اپنے خیموں میں لے جاتے ہیں اٹھا کے، تو برائے کرم یہ ان پنکھوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے درمیان کی جو چادریں ہیں وہ نہ لگائیں. ہم نے دائیں بائیں صرف بڑی بڑی چادریں لگا دی ہیں، اور بیچ میں خیموں میں الگ الگ سے چادریں نہیں لگائی گئیں. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے اور کوئی آدمی درمیان میں چادر نہ لگائے. برائے کرم ان ہدایات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. یہ خاتون بیمار ہیں، آئی سی یو میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے. اسی طرح ایک اور خاتون ہیں، ان کا ایک آپریشن ہو چکا ہے، مزید آپریشن ان کے باقی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عطا فرمائے، اور جو مزید آپریشن ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرما دے. ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.